السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاکھ سلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الاعظم في الارضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم. ايضان محترم, آج ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کے عنوان سے آپ سے مخاطب ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی سیرت, آپ کی روش, آپ کی تعلیمات, آپ کے شاگرد, آپ کا بتائے ورثہ آج بھی روشن واضح اور اظہر من الشمس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آئمہ طاہرین علیہم السلام جو خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی سیرت, ان کی سنت, ان کی روش, ان کی منش ہم سب کے لیے سرچشمہ حیات ہے, دین کی ہدایت ہے, قرب خدا کا وسیلہ ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہی ائمہ میں سے ایک امام اور انہی ہادیان رحمت میں سے ایک ہادی رحمت اور حجت اللہ علی الخلق اجمعین میں سے ایک حجت الہی ہیں. امام کی انفرادی, اجتماعی, سیاسی, علمی زندگی ایک بہت بڑا میدان ہے کہ جس پہ سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے. امام کے دور کے جو ظالم برسر اقتدار رہے ان کے مقابلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روش اور بنو امیہ و بنو عباس کے اقتدار کی جنگ میں علمی بنیادوں کو مستحکم کرتے ہوئے مکتب تشیع کی جو روح اسلام ہے, روح قرآن ہے, بنیادوں کو مستحکم کرنا, یہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم کارنامہ ہے. لہذا آپ کی کوششوں سے, آپ کی کاوشوں سے, آپ کی علمی جد وجہد سے مکتب تشیع کا نام مکتب جعفری رکھا گیا اور اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے. نہ یہ کہ امام جعفر صادق نے کسی نئے مذہب کی بنیاد رکھی ہو, توجہ رکھیے گا. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے جس طرح ابو حنیفہ یا شافعی یا مالک یا حنبلی ایک نئی فقہ رکھنے والے ہیں, لیکن امام جعفر صادق نئی فقہ رکھنے والے نہیں ہیں, بلکہ وہ فقہ اسلام ہے, فقہ محمد اور آل محمد ہے, فقہ قرآن ہے کہ جس کی وضاحت و تشریح ائمہ طاہرین میں سے ہر امام نے اپنے دور میں کی ہے. چونکہ وہ خداوند عالم کی جانب سے دین کا محافظ اور نگہبان ہوتا ہے, لہذا دین کی تشریح اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح جو ہے وہ اس کے لیے لازم و ضروری ہوتی ہے، وہ ہر دور میں دین کو بیان کرتا ہے۔ پس امام کا قول، امام کا فعل، امام کی تقریر حجت ہے، حجت شرعی ہے۔ اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، خصوصاً ان کی اجتماعی سیرت اور ان کے سیاسی مبارزات اور مجاہدات، کہ جو طاغوتوں سے بنو امیہ و بنو عباس کے ظالم اور خون آشام درندوں حکمرانوں کے سامنے آئمہ نے اختیار کیا، اس کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سردست میں موجودہ مسائل کی روشنی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کو نقل کرنا چاہتا ہوں، جس کی فی زمانہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یوں تو امام کی ہر حدیث کی شرح کی ضرورت ہے، لیکن اس دور میں کہ جب دنیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے یا اسے کیا جا رہا ہے، اور ایک وائرس کہ جس کے بارے مختلف مفروض موجود ہیں لیکن جو قدر متیقن اور یقینی ہے کہ یہ ایک بائیولوجیکل وار، حیاتیاتی حملہ ہے، جو سامراجی طاقتوں نے اور دنیا پر قبضہ دیکھنے والی قوتوں نے در حقیقت اسے ہتھیار بنا کر استعمال کیا ہے، اور استعمال کرنے کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں دنیا کو ایک نئے مرحلے میں داخل کریں۔ لیکن اس وائرس کا ایک عارضاتی پہلو بھی ہے، وہ ایک عارضہ ہے، ایک بیماری ہے کہ جس کے اثرات آج آپ کے سامنے ہیں، اور احتیاط نہ کرنے کی صورت میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ لہذا اس وقت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم احتیاط کریں اور بلا وجہ اپنے میل ملاپ میں اضافہ نہ کریں، اور اس کے جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، قابل عمل اور نافذ العمل بنائیں۔ اور اس دور میں جب نفسا نفسی کا عالم ہے، یہاں پہ ضروری ہے کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی، اہل البیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ان عظیم کامل انسانوں کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیں آئمہ طاہرین ماہر نفسیات ہیں، یعنی وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں بہترین ماہر نفسیات ہوں، سمجھتے ہیں کہ معاشرے کا درد کیا ہے، معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر وہ بہترین نباض کی صورت میں اس کا درد بتاتے ہیں، اس کی دوا بتاتے ہیں، اس کا حل بتاتے ہیں، اس کا پرہیز بتاتے ہیں، اس کے عوارضات بتاتے ہیں۔ پس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو مد نظر رکھا جائے۔ پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہماری گفتگو کو سنا جا رہا ہے، یہ گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے پیش بھی کی جائے گی۔ اس بنا پہ لازم و ضروری ہے کہ امام ششم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے وسیع القلب، وسیع النظر ہونا چاہیے، وسیع الوقت بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر وقت نہ ہو تو امام کی سنت و سیرت اور روش اور اصولوں کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور پھر ایک عام انسان کی طرح ان کو سمجھ کر ان کی زندگی کے سنہری اصولوں کو، جس میں ہماری حیات کا راز مضمر ہے، ان کو پس پشت ڈال دیا جائے گا۔ لہذا یہ آیہ مجیدہ جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ وہ سچے ہیں، یہ وہ صادقین ہیں کہ جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ جن کا علم علم الہی ہے، جن کی عصمت من جانب اللہ ہے، اور جن کو سچا قرار دیا گیا ہے۔ پس امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اپنے زمانے کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اس دور کے اور آنے والے تمام ادوار کے انسانوں کی نفسیات سے بخوبی واقف ہوتے ہوئے کچھ بنیادی صفات کو ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ تحف العقول صفحہ نمبر 369، حکم و مواعظ للامام الصادق علیہ السلام، تحف العقول میں یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، 40 من کن نفی ہے کانا مؤمنن، چار صفات ایسی ہیں کہ جس میں بھی پائی جائیں، من کن فی ہے، یہ چار صفات جس میں بھی ہوں گی، کان مؤمنا، وہ صاحب ایمان ہوگا. توجہ رکھے گا، یاد رکھے گا، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ایمان، مسلم، غیب، تقوی، یہ حروف ابجد سے مل کے بنے ہیں. مثلا مؤمن، میم واو میم نون مؤمن، مسلم میم سین لام نون مسلم، اسلام الف سین لام میم اسلام، الف یہ میم الف نون ایمان. لیکن ان کے پیچھے، ان حروف ابجد کے پیچھے ایک حقائق ہیں، ان حقائق کو سمجھنا ہوگا. لہذا امام جعفر صادق جب کہ مؤمن، تو اس سے مراد وہ مؤمن نہیں جو عرف عام میں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا کہ جو جھوٹ بھی بولتا ہے، جو غیبت بھی کرتا ہے، جو نامانے پہ نظر بھی ڈالتا ہے، جو چور بازاری بھی کرتا ہے، جو کرپشن بھی کرتا ہے، وہ مسلم بھی رہتا ہے، وہ مومن بھی رہتا ہے، وہ صاحب ایمان بھی رہتا ہے. نہیں، لہذا جب قرآن یا رسول یا آل رسول میں سے کوئی ایک یہ کہے کہ مومن، اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن جو جسے قرآن نے مومن کہا ہے، جسے اسلام نے مومن کہا ہے، جسے رسول آل رسول نے مومن کہا ہے. توجہ رکھیے گا، چار صفات ایسی ہیں. اچھا دیکھیے گا، مختلف احادیث میں ہمیں ملتا ہے جس میں چار صفات ہوں گی اس کی دعا قبول ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں جس میں چار صفت موجود اور علامت ہوگی صرف اسی کی دعا قبول ہوگی. اس جگہ پر امام نے ان چار صفات کو بیان کیا ہے، کسی اور جگہ پر امام نے کچھ اور صفات کو بیان کیا ہے. مثلا کہا کہ جو غافل دل سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور صفت نہیں ہے، عادت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو. اس موقع پہ امام نے یہ کہا، اس لیے کہ جب امام سے سوال کیا جاتا ہے نا، تو امام جو سامنے والا جو سائل ہے اس کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے جواب دیتا ہے، لیکن وہ جواب اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ جو اس مرحلے میں اس سائل کی تشنگی کو رفع کرتے ہوئے اسے تشفی اور سرابی کے منزل پر لے آتا ہے. پھر امام کو کہیں اور موقع ملتا ہے، امام کہیں اور در حقیقت مشغافی فرماتے ہیں، اس کی ریز نکات کو بیان فرماتے ہیں اور مزید علامات اور صفات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو آئمہ طاہرین کو مختلف مواقع پر مختلف قسم کے سائلین کا سامنا رہا ہے، جنہوں نے آ کے سوال کیا اور سوال کے جواب میں امام نے ان کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے جوابات دیے. بعض اوقات ان کی ضروریات سے بڑھ کے بھی جواب دیے ہیں، اور وہ مختلف مواقع ہیں. فی الحال میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا کہ کہاں کہاں امام نے سائل کی ضرورت سے بڑھ کر ایک آفاقی جواب دیا ہے کہ جو بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے. بہرحال، تو چار صفات ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ مومن ہوگا. مومن ہوگا یعنی وہ جو ایمان کی علامات کس میں ہیں، قرآن میں بیان کی گئی ہیں، رسول اللہ اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عصمت و طہارت سے اسے بیان کیا گیا ہے. پہلی چیز کہ الصدق والحیاء وحسن الخلق والشکر، چار صفات ایسی ہیں اس مرحلے پہ امام کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہوگا. پہلی چیز کہ سچائی، صدق، صادق ہونا، شفاف ہونا، ٹرانسپیرنٹ ہونا، دورو نہ ہونا، منافق نہ ہونا، جو اندر ہے وہی باہر. دوسری چیز حیا، شرم، وہ چیز جو تمہیں بہت سی چیزوں کے ارتکاب سے روک دے. وہ حسن الخلق اور اچھے اخلاق. اور اس کے بعد فرمایا وشکرو، اور خدا کی نعمتوں اور مخلوقات کی کاوشوں پر شکریہ. یہ چار صفات ہیں اور مختصر وقت ہے، لہذا چاہوں گا کہ مختصر تشریح کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ سچائی ہے. مومن سچا ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ کے ساتھ تمام معاملات پہ سچا ہوتا ہے، عقائد میں، اصول میں، فروع میں، عمل میں. کہیں دوغلا پن نہیں ہوتا، غیر شفافیت نہیں ہوتی، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، نور کی مانند، آئینے کی مانند. مومن میں کھوٹ نہیں ہوتا، مومن میں جھوٹ نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا، حدیث میں ہے سچائی کے مقابلے میں کیا آتا ہے، یعنی وہ غیر شفافیت. نوجوان آتا ہے یا رسول اللہ جن نصیحت کیجئے، بہت سے گناہ مجھ سے نہیں چھوڑے جاتے، یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ نہیں چھوڑے جاتے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو کرتے ہو کرو، ایک گناہ نہ کرو. ہاں یا رسول اللہ بتائیے فوراً. جھوٹ نہ بولو. اچھا جھوٹ نہ بولوں؟ یار یہ تو بڑا آسان آپ نے نسخہ بتا دیا، آسان نسخہ بتا دیا بھائی، فلاں فلاں گناہ نہیں چھوڑا جاتا، یہ چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے کہ اس میں بڑی طاقت ہے. خیر گیا ایک گناہ کرنے لگا، کہا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لی تو کیا جواب دوں گا. یا روایت میں وہ گیا اور اس نے جب پوچھا، جب اس نے بتایا تو ذہن میں آیا کہ رسول اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، تو اس نے جھوٹ نہیں بولا، بتا دیا. پھر شرم آئی اسے کہ میں کس طریقے سے یہ اپنے گناہ جو ہے وہ کر رہا ہوں، لہذا وہ گناہ چھوڑا، پھر دوسرا گناہ چھوڑا، پھر تیسرا گناہ چھوڑا، پھر چوتھا گناہ چھوڑا، ایک ایک کر کے سارے گناہ چھوڑ دیے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے. سچ بولا، سچائی اختیار کی. لہذا نوجوانوں کو نصیحت کہ جھوٹے نہ بنے، خدا کے سامنے سچے رہیں. خدا سے تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. بہت سے بچوں تھے، والدین آئے، کتاب اٹھائی اور اس میں جو ہے وہ کیا ہوا، موبائل آ گیا. ہو والدین سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اپنے آپ سے تو نہیں بول سکتے نا کہ کتاب کے اندر موبائل رکھا ہے اور چیٹنگ ہو رہی ہے. تو اپنے آپ سے اور خدا سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. لہذا پہلی چیز سچائی. مومن سچا ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ سچا ہے، والدین کے ساتھ سچا ہے، والدین بچوں کے ساتھ سچے ہیں، علماء قوم کے ساتھ، قوم علماء کے ساتھ سچی ہے، ہر ایک کے ساتھ سچائی اختیار کرے. دوسری چیز کیا ہے؟ حیا. حیا وہ احساس ہے، حیا وہ پردہ ہے، حیا وہ سینسیٹیویٹی ہے انسان کی، وہ حساسیت ہے جو انسان کو ارتکاب گناہ سے روکتی ہے. حدیث میں کہ اپنے اور خدا کے درمیان پردہ، شرم کا پردہ رکھو، حیا کا پردہ رکھو. وہ انکان رقیقاً، اگرچہ کہ وہ باریکی کیوں نہ ہو، تھوڑا سا ہو، تھوڑی سی بھی حیا تو کرو نا خدا سے، اتنے بے حیا تو نہ بنو. لہذا دوسری چیز کہ حیا، انسان حیا کرے. ایک حیا اللہ سے ہے کہ اللہ کے حضور، اللہ کی محفل میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہوں کے سامنے، علم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان خدائی کیمروں کے سامنے توجہ رکھیے گا، کیسے گناہ کرے گا. جب پہلے پہل کہتے ہیں کہ یہ سی سی ٹی وی کیمراز لائے گئے تو اور لگائے گئے تو یہ نوٹ کریں کمانڈ سینٹر میں، سینٹرل ان کو نیٹ ورکنگ کی گئی. کہتے ہیں کہ ایک رکشے والا آیا اور وہاں جا کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا رہا، چائے پی رہا کافی دیر. اس نے جب نو پارکنگ جگہ پارکنگ کی تو سنتری آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا چالان ہوگا. اس نے کہا ارے جناب میں تو 5 منٹ پہلے آیا تھا اور اب تو جا رہا ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. اس کو لے کے اس سینٹرل کمانڈ روم میں گیا اور اس کو دکھا دیا. اس نے دیکھا کہ 1 گھنٹے تک کھڑا ہوا ہے، کیا غلطی کی، کیا اس نے فاؤل کیا، کیا خلاف ورزی کی، اب یہ حقہ بکا رہ گیا. یہ کیا میری تصویر، میں کچھ نہیں بول سکتا، سامنے میری تصویر ہے. روز قیامت کیا ہے، انسان کے اعمال اسی طرح سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے سے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. تو حیا کرے انسان، گناہ نہ کرے. تیسری چیز امام نے کہا حسن الخلق، اخلاق نہیں، اچھا اخلاق، بہتر اخلاق. حسن یعنی بہترین اخلاق، خوبصورت اخلاق، اسمارٹ اخلاق. وزنی ترین چیزوں میں سے ایک چیز جسے آئمہ طاہری نے بیان کیا ہے، روز قیامت انسان کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا، بہت ساری چیزیں ان میں سے ایک کیا ہے، حسن اخلاق. جس کا اخلاق، رسول اللہ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوگا وہ میرے ساتھ مشہور ہوگا. توجہ رکھے گا، اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھا، اور میرا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے. فرمایا کہ جس کا اخلاق زیادہ ہوگا اس کی رزق میں برکت ہوگی. ہم میں سے اکثر لوگ پریشان ہیں، مولانا رزق کی کمی ہے، مولانا کاروبار نہیں ہو رہا، برکت نہیں ہے. ایک ایسے شخص آیا شیخ رجب علی خیاط کے پاس، کہنے لگا جناب 1 مہینہ ہو گیا برکت نہیں ہے، گاہک نہیں آتے، گاہک آتا ہے تو خریداری نہیں کرتا، معاملہ نہیں ہوتا، ٹریڈنگ نہیں ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی ہے، لیتا بھی ہے چیز تو پیسے برکت نہیں ہے. رجب علی خیاط نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرو. اس نے کہا قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو اپنے والدہ کے ساتھ رہتا ہوں. کہا کہ جو ہے جو میں مجھے نظر آئے وہ تمہیں بتا دیے جاؤ. یہ گیا اور اس نے ماں سے کہا کہ والدہ آپ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ تو ماں نے کہا سچ پوچھو بیٹا, ہاں ایک مہینے سے تم سے ناراض ہوں. اب تم نے پوچھا ہے تو تم میں بتا دیتی ہوں. والدہ کی رحمی کیوں ناراض ہیں آپ؟ بہرحال محبت کرتا تھا, بیٹا تھا. کہا کہ ایک مہینہ پہلے تمہاری بیوی برتن اٹھا رہی تھی تو تم نے برتن اس سے ہاتھ سے لے کر مجھے دیا اور کہا کہ اماں یہ برتن خود اٹھاؤ, تم دسترخوان خود جو ہے وہ سمیٹو, تم کو نوکرانی لائی ہو. یہ کہہ کے تم نے برتن میرے ہاتھ میں تھوا دی. اے بیٹا تم نے اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کی قدر نہیں کی, ماں کی عزت نہیں کی, ماں کو دو کوڑی کا دو ٹکے کا کر دیا. وہیں پہ ہاتھ چومے, وہیں پیروں پہ پڑ گیا. یہ ہے غلطی. گھر والوں کے ساتھ, ماں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ساس سسر آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے نندیور ہیں, جیٹھ ہیں, جٹھانی ہیں, آپ کے گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کریں, کسی کو حقیر مت سمجھیں. یہ نہ کہیں, بہت سی جگہ ہوتا ہے یہ کماتا نہیں ہے, یہ کم پیسے لاتا ہے. ہم انسانوں کو رشتوں کو پیسوں میں تولتے ہیں. واقعا جائے تعجب و جائے شرم ہے یہ بات کہ اس طریقے سے جو ہے وہ رشتوں کو تولا جائے. رشتے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حسن الخلق حدیث میں ہے کہ جو یہ اب میں عرض کر رہا تھا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسم اضافہ ہو لیکن اپنا اخلاق اچھا نہیں کرنا چاہتے. اپنا بیہیویئر, اپنا سلوک, اپنا دیکھنا, اپنا سننا, اپنا مسکرانا نہیں, یہ ہم اچھا نہیں کرنا چاہتے. بڑے بڑے وظیفے پڑھیں گے, دعائیں پڑھیں گے, مولانا یہ رزق دے, یہ تصویر دے دیں, خود کوئی اچھا نہیں بننا چاہتا. حرام ہم سے چھوڑا نہیں جاتا. بقول اللہ تعالیٰ بہجت کے جو واجبات ہیں ان پہ عمل کرو, جو چیز معلوم ہے اس پہ عمل کرو, جو حرام ہے اس سے بچو, خود بخود تمہیں رزق ملے گا. نہیں مولانا کوئی وظیفہ بتائیے. حرام چھوڑا نہیں جاتا, پردہ کیا نہیں جاتا, گانے چھوڑے نہیں جاتے, بد تہذیبی چھوڑی نہیں جاتی, بد کلامی چھوڑی نہیں جاتی. نہ میں نے پہ نظریں, ہم آنکھیں نہیں بچا سکتے, کانوں کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے, منہ کو غیبت سے محفوظ نہیں رکھ سکتے, دلوں میں برے خیالات حسن جلن ہمارے دلوں میں ہوتا ہے مومن مومنات کے لیے, رشتہ داروں کے لیے نفرتیں ہوتی ہیں, آگ ہوتی ہے. لیکن مولانا کوئی ذکر بتا دیجئے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. امام کہہ رہے حسن الخلق, حسن اخلاق, اچھے اخلاق عمر میں اضافہ کرتے ہیں, رزق میں اضافہ کرتے ہیں. من حسنت نیتہ زیدہ فی رزق ہی, جس کی نیت اچھی ہو جائے, جس کا اخلاق اچھا ہو جائے, جس کا بیہیویئر اچھا ہو جائے. اخلاق کیا ہے؟ یہی دیکھنا, یہی سننا, یہی بولنا, یہی ادب احترام در حقیقت ایک دوسرے کے سامنے بجا لانا اور بیہیو کرنا, یہی اخلاق ہے. اخلاق کوئی الگ سے کوئی انہونی چیز نہیں ہے. ایسا اگر میں مختصر کروں کہ وقت بھی پورا ہونے والا ہے, کہ تیسری چیز امام نے بتائی کہ وہ کیا ہے, حسن اخلاق ہے. لہذا کوشش کیجیے, اگر کوئی ہاتھ بڑھا رہا ہے آپ کی طرف تو آپ سینے پہ ہاتھ رکھے کہیں کہ بھائی ایوے سر آنکھوں پہ کرونا ہے, ہاتھ نہ دیجیے, گلے نہ ملائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کئی جگہ پر ہم نے نصیحت کی کہ بھائی آپ کے والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کو جانا تھا, وہ چلے گئے, قضا آ گئی, اب ان کے نام پر مجلس ادا برپا کر کے آپ جو ہے وہ اس کرونا کے مرض کو ملٹیپلائی مت کریں. ناراض ہو گئے بہت سے لوگ, خوش بھی ہوئے. نہیں مولانا بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ, انشاءاللہ ہم کریں گے. اور کیا انہوں نے, انہوں نے مجلس ایسے کی کہ میل ملاپ نہیں ہوا, جیسے کہ فقہا نے کہا ہے نماز جماعت نہیں ہو رہی ہے, توجہ رکھیے گا, جماعت کو لیے احتیاط کہا ہے. لہذا اگر جماعت میں بھی یہ اندیشہ ہو کہ وبا پھیلے گی تو وہ شرعاً درست نہیں ہوگا. اسی طرح مجلس اگر آپ کر رہے ہیں اپنے والدین کی, سارے ثواب کی دینی اجتماع کر رہے ہیں, اس سے اندیشہ ہے تو نہ کیجیے, ایس او پیز پہ عمل کیجیے, اخلاق سے پیش آئی. کہی کہ برادر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعزیت اگر کرنی ہے تو تعزیت کیجیے لیکن اسی احتیاطی تدابیر کے ساتھ. حسن الخلق, اچھے اخلاق, اچھے اخلاق کو اپنائیے, آپ خود بخود دیکھیں گے. یہ جو ہم لوگوں کی ٹینشنیں لیے ہوئے ہیں نا, یا اپنے بارے میں پریشان ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں, ان کو چھوڑ دیجیے. آپ اپنی نیت کو اور اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے, خود بخود جتنے لوگوں سے آپ کی جو ہے نا وہ گوٹ پھنسی ہوئی ہے ایسے کر کے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے مجھے ذلیل کیا، رسوا کیا، یہ بات کی، یہ بات کی، جس جس سے بھی کوئی مسئلہ ہے اس کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ شروع کر دیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، نماز شب میں اس کا نام لے کے دعا کریں، آپ دیکھیں گے کہ خود بخود جو ہے وہ کیا ہوگا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ معاملہ درست ہونے لگیں، حسن اخلاق. اور چوتھی چیز امام نے کہا وہ شکر ہو، چوتھی چیز کیا، شکر بجا لانا، نعمت الہی کا، وہ استعدنا ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، تمہارے رب نے اعلان کر دیا شکر کرو گے زیادہ دوں گا، اضافہ کر دوں گا، ولئن کفرتم، شکران نعمت کے بجائے کفران نعمت کیا، ان عذاب لشدید، میرا عذاب شدید ہے. فرمایا من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، جو ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، جو زوجہ یا اپنے شوہر کا، شوہر اپنی زوجہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، بچے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، بچہ ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، ایزان گرامی، وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ صفت ڈالو کہ کوئی تمہارے لیے لائے گا شکریہ، تھینک یو، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کوئی اچھے الفاظ، کوئی ایک تعلق، ایک اظہار، ایک رغبت، ایک وابستگی، ایک دلبستگی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ ماشاءاللہ بھائی واہ واہ پانی لے کے آئے، آپ تحفہ لے کر آئے، آپ نے یہ کام کیا. عادت ڈالے، والدین کے ہاتھ چومیں، ماں تیرا شکریہ، باپ تیرا شکریہ، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے نیک جذبات رکھے، شکریہ کی عادت ڈالے. ارے مولانا آپ کو کیا پتہ بیوی سر پہ چڑھ جائے گی، شوہر سر پہ چڑھ جائے گا، یہ وہ توہمات ہیں جو مغربی میڈیا نے اور کلچر نے ہمارے ذہن میں ڈال دیے. اچھا اخلاق اپنائیے، خود بخود آپ دیکھیں گے کہ یہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. وہ شکر ہو، مخلوق کا شکر ہے، خالق کا شکریہ. حضرت موسیٰ، آخری روایت سنا اور آپ کی زحمت تمام کرو، حضرت موسیٰ سے خدا نے کہا میرے لوگوں سے محبت کرو. حضرت موسیٰ نے کہا خدا بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تیری محبت لوگوں سے کراؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میری نعمتیں یاد دلاؤ، جب میری نعمتیں یاد کریں گے تو شکرانہ پیدا ہوگا، میری محبت میں اضافہ ہوگا. چوتھی چیز امام نے کہا ایمان کی علامت یہ ہے، سچائی اختیار کرو، حیا رکھو، اچھے اخلاق اپناؤ اور شکر کرو. خدا تیرا شکر، یہ نعمت دی، یہ صحت دی، یہ زندگی دی، یہ ولایت دی، یہ امامت دی، ایمان دیا، حافظہ دیا، آج مجلس پڑھ رہے ہیں، آج سن رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اپنی مرضی سے ہلا رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. جائیے ذرا جا کے دیکھیے، آئی سی یو بھرے پڑے ہیں، جگہ نہیں ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں ہم کتنے آسانی سے، اور جو ہے سانس آ رہی ہے. لیکن کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ اس نعمت سے محروم ہیں. حضرت امام جعفر صادق اس زمانے کے لحاظ سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. پہلی چیز صدق ہے، دوسری چیز حیا ہے، تیسری چیز حسن الخلق، حسن الخلق ہے، اچھا اخلاق، اور چوتھی چیز در حقیقت یہی ہے کہ شکر بجا لائیں. اس نعمت کا شکریہ کہ خدا تو نے صحت دی، عافیت دی. بس عزیزان گرامی، آپ کی زحمت کو تمام کروں، چھٹے امام آخری ایام ہیں، آخری ایام، آخری وقت آ پہنچا. کہا کہ سارے رشتہ داروں کو جمع کرو، سارے رشتہ داروں کو جمع کیا گیا. زہر سے، منصور دیوانقی کے زہر سے امام کو شہید کیا گیا. غاصبان فدق، غاصبان وقت نے در حقیقت امام کو جینے دیا. 4000 شاگرد امام کے تربیت یافتہ، امام ابو حنیفہ جو آئمہ اربعہ اہل سنت ہیں، امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. لولا السنتان لہلک النعمان، امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے، کہتے ہیں 2 سال جو جعفر صادق کے شاگرد اختیار کی، اگر اختیار نہ کرتا مجھے زانو ادب طے کرنے کا موقع نہ ملتا تو میں ابو حنیفہ نعمان ہلاک ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتا. بس یہ ہے امام کہ تاریخ بڑا جنازہ مدینے میں اٹھا ہے. توجہ رکھیے گا، رسول اللہ کا جنازہ اس کیفیت میں، جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں، امام علی کا جنازہ کوفے میں رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، حسن کا جنازہ دن میں تو اٹھا ہے مگر واپس آیا اور تیر مارے گئے ہیں امام حسن کی جنت کہ جنت رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا، جنت البقیع میں دفنایا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کا جنازہ اٹھ نہ سکا، لاشوں سے پامال ہو گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام پہ غشی تاری تھی، آنکھ کھلتی تھی، امام وصیت فرماتے تھے. آخری وصیت جو امام نے فرمائی ہے، امام نے فرمایا کہ میرے رشتہ داروں کو جمع کرو، تمام اہل و عیال کو جمع کیا، جو آ سکتا تھا وہ آ گیا. امام نے آنکھیں کھولی، لا تنالوا شفاعتنا من استخفوا بصلاته، ہماری شفاعت ہرگز اس تک نہیں پہنچے گی، ہرگز نہیں پہنچے گی، کبھی نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو سبق حقیر اور بے اہمیت سمجھتا ہے. اللہ اکبر، چھٹے امام کی زبان عصمت سے جملے نکلے، عزیزان گرامی نماز کو اہمیت دیں، نماز فجر کو اہمیت دیں، یہ پہلی کامیابی ہے خدا کے حضور. شیطان کی جنگ میں علماء نے فرمایا کہ 40 دن خلوص سے عبادت کرو، مگر صبح کی نماز اگر اول وقت سے تاخیر ہوتی ہے تو ان 40 دن کی روحانیت اور ریاضت کا ثواب زائل ہو جاتا ہے. بس ایدن کے امام نے کہا کہ میری شفاعت، ہم اہل بیت کی شفاعت اس تک نہیں پہنچو نماز کو بے اہمیت سمجھتا ہے، حقیر و سبک اور ہلکا سمجھتا ہے. میں کہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بابا کا جنازہ اٹھا، ہزاروں شاگرد امام کے جنازے پر آئے ہیں، غسل و کفن دیا گیا، میرا ساتواں امام آگے بڑھا، امام نے اپنے دست مبارک سے اپنے بابا کو کفن دیا، نماز پڑھی، کہرام بربا ہوا. کہتے ہیں ایسا لگتا تھا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب رسول اللہ کی رحلت پر شور غوغا ہوا تھا، یہ وہ وقت یاد آ گیا کہ جب حسین نے 28 رجب کو حرکت کی تھی، اور اب یہ وقت آ گیا کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق کا جنازہ اٹھ رہا ہے. اے امام موسیٰ کاظم، خوش نصیب ہیں کہ بابا کو غسل دیا، کفن دیا، بابا کا جنازہ اٹھا، یہ ہزاروں شاگرد سینکڑوں چاہنے والے عقیدت مند آ گئے، ارے ہمارے امام کا جنازہ، مظلوم کا جنازہ، معلم کا جنازہ، مکتب جعفری کے مؤسس بنیاد گزار کا جنازہ. مگر ہائے کربلا، کوئی پوچھے امام موسیٰ کاظم سے کہ مولا آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، آخری دیدار کیا ہوگا، بندے کفن کھولا ہوگا، اجان محترم مگر اس بیٹے سے پوچھے جو عالم غربت میں باپ کے پامال شدہ لاش کو دفن کرنے آیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سید سجاد نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کے جنازے کو چٹائی پر رکھا، جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا، بنی حضرت کے لوگوں جنازے کے لیے چٹائی لے کر آؤ، چٹائی لائے، امام نے امام حسین کا جنازہ رکھا. عزادارو، طریقہ یہ ہوتا ہے قبر میں لٹانے کے بعد بندے کفن کھولنا مستحب، آخری دیدار کیا جاتا ہے. امام موسیٰ کاظم، آپ نے بندے کفن کھولے ہوں گے، بابا کو خدا حافظ کا ہوگا، مگر ہائے سید سجاد، ہائے سید سجاد، ارے کفن کہاں تھا جو بند کفن کھولتے، اور اگر بند کفن کھولتے اور ہوتے، ارے بابا کا سر کہاں تھا، ارے لاش بے سر حسین ابن علی کا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہا، ہماری اس قلیل عبادت کو، عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. امام کے دستخط سے اسے ہماری نجات کا وسیلہ قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما، جامعۃ المصطفیٰ کے بہترین استاد، مشفق استاد، پدر استاد، واقع ملنسار خوش اخلاق آقائے مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آج رحلت ہوئی، ان کے لیے دعا فرمائے، تمام مومنین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت کر، ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، خود بندہ جتنے بھی مریض ہیں خواب و کرونا کے غیر کرونا سب کو صحت کامل عطا عطا فرمائے، جتنے بھی اسیر ہیں خصوصاً آیت اللہ ابراہیم زکزکی جو قید و بند میں ہیں، اسی طرح کشمیر، لبنان، شام، بحرین، جہاں جہاں پرچم حق کے طرفدار قید میں، ان کو رہائی عطا فرما، خداوندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس وبا سے، اس وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما، اس کے بنانے والے، اس کی نشر کرنے والے، اس پہ سیاست کرنے والے، انسانیت کو غلام بنانے والے، انسانی جانوں سے کھیلنے والے کا قابل ہدایت ان کو نیست و نابود فرما، خداوندہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، خداوندہ عالم وہابی نظریہ وہابیت کو نیست و نابود فرما، خداوندہ جس طرح تو نے اسلامی انقلاب کے ذریعے سے حق کا سورج طلوع فرمایا ہے، خداوندہ بہت جلد آئے کہ فلسطین آزاد ہو اور سعودی عرب وہابیوں سے آزاد ہو، خداوندہ وہاں پہ پرچم حق کا بول بالا ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.